बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरजो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे, और फिर प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान पेश किया जाएगा, उसके बाद आप आईने सहाफत सुनेंगे, और आखिर में प्रोग्राम आज का ईरान पेश किया जाएगा। तो सामीन लीजिए, आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में नई वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी। ऐवान सदर में चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी ने काबीना के अराकीन को हलफ दिलाया। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात नफरत की सियासत करके फिरकावाराना कशीदगी बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर हिजब इख्तलाफ कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम। अफगान दारुलहुकूमत काबुल में मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों पर दहशतगर्दाना हमले, 27 शहीद, दर्जनों जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। पाकिस्तान में नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। इस्लामाबाद से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तकरीब हलफ बरदारी ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ की काबीना के अराकीन से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4, MQM के 2 अरकान शामिल हैं। बताया गया है कि मंगल को हलफ लेने वाले पाकिस्तान के वफाकी वज़रा में काफ लीग और जमहूरी वतन पार्टी के अरकान भी शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टू जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मंगल को हलफ उठाने वालों में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन ग्रुप को भी अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया है। एक खबर यह भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के औन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीज़न ने तैयार कर ली है। औन चौधरी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते थे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन दिगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी थी, उनके केस की समाअत क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है कि दिगर सियासी पार्टियों को भी بلایا جائے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ آج قوم دیکھ رہی کہ سارا فوکس صرف تحریک انصاف پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کچھ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن جس ترازو میں ہمیں تولا جا رہا ہے اس میں دوسری جماعتوں کو بھی تولا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ اس کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر سنا دیا جائے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمراں بھارتی جنتا پارٹی پر ملک میں نفرت، سیاست اور فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی او این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سرجیوالا نے پیر کی رات ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نفرت کی سیاست کر کے فرقہ وارانہ کشیدگی اور تقسیم کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں بھارتی جنتا پارٹی کی پالیسی ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہے۔ کانگریس کے میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ملک میں فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ نفرت کو سیاسی فائدے کے لیے کیوں دیکھا جاتا ہے اور ملک میں تشدد پھیلانے والوں کو کیوں عزت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی 8 سالہ حکمرانی ملک کی تاریخ میں آئین پر حملہ کرنے، جمہوری اقدار اور اس کی سلامتی کے لیے بنائے گئے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے جانی جائے گی۔ کانگریس پارٹی ترجمان اور میڈیا انچارج نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا، کسانوں کی اوسط آمدنی انتہائی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے اور ہر کسان کے قرض کا بوجھ 74,000 روپے تک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں بینک گھپلے بڑھے ہیں، کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، روزگار کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں 30 لاکھ آسامیاں خالی پڑی ہیں اور انہیں بھرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ مغربی کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں کمسن طلبہ شہید اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے باوجود اس ملک کے مختلف شہروں، خاص طور سے دارالحکومت کابل میں بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ دھماکے دارالحکومت کابل کے علاقے قلعہ نو اور دشت برچی میں واقع 2 تعلیمی اداروں میں ہوئے ہیں۔ عین شاہدین کے مطابق پہلا دھماکہ صبح 9:30 بجے قلعہ نو میں ممتاز نامی اسکول کے باہر ہوا، جبکہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد دشت برچی میں واقع عبد الرحیم شہید اسکول میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ مقامی ذرائع کہنا ہے کہ دھماکوں میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ عبد الرحیم شہید اسکول کے ایک طالب علم نے بتایا کہ اس نے کئی مسلح حملہ آوروں کے اسکول کی عمارت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں کم سے کم 27 اسکولی بچے شہید اور 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اس سے پہلے کابل کے شیعہ آبادی والے علاقوں پر حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش قبول کر چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کو دورہ اسلام آباد کی دعوت دی ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ایران کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دوبارہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ تہران اور اسلام آباد باہمی تعلقات کے فروغ کی سمت قدم آگے بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک پیغام میں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا نیا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مطلوبہ سطح تک پہنچانے کی امید ظاہر کی تھی۔ صدر ایران نے بات زور دے کر کہی تھی کہ تہران ہمیشہ کی طرح پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ ایرانی طلبہ نے تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ دوسری جانب سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دیے جانے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرے میں شریک طلبہ قرآن و پیغمبر ہماری ریڈ لائن ہے، مسلمانوں کی خاموشی قرآن سے غداری ہوگی، مسلم طلبہ دین و قرآن کے حامی ہیں، جیسے پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اسلام اور قرآن کریم کے توہین کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایرانی طلبہ نے اپنے احتجاجی اجتماع کے اختتام پر ایک بیان بھی پڑھ کر سنایا، جس میں مسلمانوں کے عقائد اور قرآن پاک کی کھلی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ طاقت کے عالمی مراکز میں گھس بیٹھے صہیونیوں کی سرپرستی اور منصوبہ بندی کے تحت اسلام مخالف اور نسل پرست تنظیمیں برسوں سے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر بار بے بنیاد بہانوں سے اسلامی مقدسات کی توہین کر کے مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی چارٹر کی شق 3 میں عقائد کے احترام کو دوسروں کے حقوق اور ان کی حیثیت کے احترام کا مصداق قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق کا دم بھرنے والے ادارے اسلام اور مسلمانوں کی توہین کے واقعات پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب ٹی آر ٹی ورلڈ ٹی وی سے جاری ہونے والے تازہ ترین فوٹیج میں ایک سویڈش انتہا پسند کو قرآن کریم جیسی مقدس آسمانی کتاب کو جلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کو آگ لگانے والا راسموسن پالیڈن نامی یہ شخص سویڈن کے انتہائی نسل پرست دھڑے کا ایک سرغنہ ہے۔ دریسنا سویڈش پولیس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی بحرمتی کے بعد ملک کے چند شہروں میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 40 افراد زخمی ہوئے، جن میں 26 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم کے نواحی علاقوں نیز اور برو اور مالمو شہر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پولیس نے کم سے کم 40 افراد کو گرفتار بھی کیا، جن میں سے کئی ایک کی عمریں گرفتاری کی قانونی عمر سے کم ہیں۔ اس سے پہلے نارکنگ سٹی میں قرآن کریم کی بحرمتی کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا تھا، جو پولیس کی مداخلت کے نتیجے میں پرتشدد شکل اختیار کر گیا تھا۔ سویڈش پولیس نے قرآن کی بحرمتی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے تھے اور بعد ازاں فائرنگ کر دی تھی، جس کی زد میں آ کر 3 مظاہرین شدید زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی فوجوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کر کے فلسطینی نمازیوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی منگل کی صبح عید الفصح کے بہانے مسجد اقصی میں گھس گئے اور فلسطینی نمازیوں کو باہر نکال کر مسجد الاقصی میں انتہا پسند صہیونیوں کے گھسنے کا راستہ ہموار کیا۔ انتہا پسند صہیونیوں کے مسجد الاقصی سے گزرتے وقت فلسطینی اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے اور غاصبوں کے مقابلے میں استقامت جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے۔ گزشتہ دنوں بھی صہیونی فوجوں نے مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے مسجد الاقصی میں صہیونیوں کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مسلح استقامت ہی واحد آپشن ہے جو صہیونی حکومت کو فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم جاری رکھنے سے روک سکتی ہے، اور ہرگز اس آپشن کو وہ ترک نہیں کریں گے۔ فلسطینی مجاہدین نے پہلی بار شولڈر فائر میزائل سے صہیونی جنگی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور ڈرون طیاروں نے بڑی تعداد میں غزہ پر فضائی حملے کیے، جس کا فلسطینی استقامت نے منہ توڑ جواب دیا۔ المیدین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اور استقامتی فورسز نے صہیونیوں کے حملوں کا جواب شولڈر فائر میزائل سے دیا۔ فلسطینی استقامتی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت غزہ میں جنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گی تو استقامت اس کا جواب دے گی اور صورت حال کو دھماکہ خیز بنا دے گی۔ یہ ایسی حالت میں کہ فلسطین میں شہید عز الدین قاسم بریگٹ کی ایئر ڈیفنس نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے اسرائیلی جنگی طیاروں کا مقابلہ کیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کا ڈٹ کر جواب دیں گے، اور جارحیت کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری صہیونیوں پر عائد ہوگی۔ فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین اور استقامت کی مدد اور حمایت کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں یوم اسرائے فلسطین کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے نائب سربراہ صالح العاروری نے بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطین کی مدد اور حمایت کی قدردانی کی اور شکریہ ادا کیا۔ صالح العاروری نے کہا کہ ایران نے فلسطین اور استقامتی تنظیموں کی حمایت پر مبنی اپنے موقف کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل بیت المقدس میں فلسطینی قوم کی دلیرانہ جد و جہد اس کی حقیقی حیثیت و اہمیت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے لیے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ان مقدس مقامات کا حقیقی اسلامی، عربی اور فلسطینی تشخص بحال نہیں ہو جاتا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں پر دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، جس میں 27 کم سن طالب علم شہید اور 20 زخمی ہوئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک سانحہ ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں، اور ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پہ الزام کسی کافر، مشرک یا غیر مسلم پہ نہیں لگایا جا سکتا، اور بظاہر اسلام کے روپ میں تھے کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے انتہائی مقدس ایام میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ اور کہاں پہ ہوا؟ اسکول کے بچوں میں، کوئی ایسے افراد کے ساتھ بھی نہیں کہ کہیں پہ کہا جا سکے کہ یہ متحارب تھے، ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، دشمن تھے، اسکول کے بچے تھے۔ اور اسکول کے بچے تو ویسے بھی سب کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کسی اسکول پہ جب حملہ ہوتا ہے تو یقیناً اس اسکول میں ہر طرح کے بچے شامل ہوتے ہیں، اس میں مسلک و مذہب سے ہٹ کے۔ اور یوں بھی کہیں پہ بھی دہشت گردی تو کہیں پہ بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے، اور اس طرح کی کاروائیاں کہیں پہ بھی ہوں، چاہے وہ کسی مسلمان تعلیمی ادارے میں ہوں یا کسی غیر مسلمان، کہیں پہ بھی بے گناہ افراد کو اس طرح حملوں کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے، اور یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ افسوس اس لحاظ سے بھی ہے کہ جن ایام کا انتخاب کیا گیا ہے اور جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچنے، آج جب یہ دنیا بھر میں میڈیا میں یہ خبریں جائیں گی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے، جہاں کہیں پہ بھی غیر مسلم بھی جب یہ خبر پڑے گا کہ ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمان بچوں پہ، نام نہاد مسلمانوں نے اس طرح حملہ کیا کہ بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، اور وہ تڑپتی لاشیں، وہ بچوں کے وہ خون آلودہ اسکولوں کے بیگ، ان کی کتابیں جب میڈیا میں سامنے آئیں گی، اور جو نفرت اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی وہ کس کے خلاف ہوگی؟ ممکن ہے آج ہم تو کہہ سکیں کہ یہ داعش نے حملہ کیا ہے، ممکن ہے اسی طرح کے کسی اور تخریب کار گروہ نے کیا ہے، لیکن جب یہ خبر دنیا میں جاتی ہے تو دنیا اس کو ایک مسلمان کے طور پہ لیتی ہے کہ ایک مسلمان گروہ نے دوسرے مسلمان گروہ پہ حملہ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی حملے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ یقیناً اسلام کے نقصان میں ہیں، دین محمدی کے نقصان میں، اور پھر جب رمضان المبارک میں پورا ایک مہینہ ہوتا ہے دنیا کے میڈیا کے اندر رمضان المبارک کے عنوان سے ایک مسلمانوں کے بارے میں ایک پوری دنیا کے انسانیت پہ ایک تقدس کی ایک فضا ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسی قوم ہے، پورا ایک مہینہ روزہ رکھتی ہے، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر لیتی ہے، عبادات کرتی ہے، ایک اوورال جو پیغام اس مہینے میں جا رہا ہوتا ہے وہ بڑا امن کا پیغام جا رہا ہے، قربانی کا پروگرام یعنی پیغام جا رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کے عنوان سے بڑا ایک مثبت پیغام جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی جب کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر دشمن اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. وہ پورے 30 دن کی مقدس، اس کے اندر مقدس راتوں کا جو ذکر ہے، اس کے اندر جو روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے، جو مسلمانوں کو ایک مطیع و فرما بردار انسان بنا کے جو پیش کیا جاتا ہے، یہ تمام اس طرح کی خصوصیات جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کا واقعہ ان پر ایک لکیر پھیر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو اس انداز سے اسلام کو بدنام کرتا ہے کہ اس کے لیے پھر کئی مہینوں کی کوششوں کے باوجود بھی وہ تاثر دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا. اس ماہ رمضان کے عنوان سے اسلام کا جو خوبصورت پیغام دنیا میں جا رہا تھا، یہ چاہے جس گروپ نے کیا، البتہ صورتحال جو ابھی تک نظر آ رہی ہے اور جو اگر افغانستان کے اندر ہم ماضی میں ہونے والے، جب سے طالبان حکومت بر سر اقتدار آئی ہے، اس میں ہونے والے جتنے اس طرح کے واقعات ہیں، اس میں یہ ثابت ہے کہ اس میں داعش کا کردار ہے. اب وہ داعش کے نام پہ لوگ برا بھلا کہیں، درست ہے اسلامی حلقوں میں یا جو وہ حلقے کے جو اس وقت داعش کی منفی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں، وہ تو یقیناً ان کی نفرت اور داعش کے خلاف اور ان کی مذمت کے عنوان سے جائے گی، لیکن اوورال جو پیغام گیا وہ انتہائی اسلام اور دین اسلام اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کے خلاف کیا ہے. اب آتے ہیں افغانستان کے اندر یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، کیا اس کے آداب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میں نے اوورال ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ایک پیغام گیا وہ اسلام کے خلاف گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف گیا ہے. دوسرا جو اس سے جو افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے پیغام پوشیدہ ہیں. اسی طرح وہ ہمسایہ ممالک جو اس وقت افغانستان کی بہتری کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں، سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے کہ ہم آپ کی ان مثبت کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں خود افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، دونوں ممالک اس وقت سفارتی سطح پہ ایک دوسرے کو سفیروں کو بلا کے احتجاج کر چکے ہیں، اس کے پیچھے بھی وہی جو دہشت گرد گروہ ہے، وہی شر پسند گروہ ہے کہ جو کبھی پاکستان کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹی ٹی پی کے نام سے، طالبان پاکستان کے نام سے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر کچھ کاروائیاں کی، پاکستان نے اس کی جوابی کاروائی کی، جس کی وجہ سے بقول افغان حکومت کے کہ پاکستان نے ان کی جو سرحدی وہ ہے خلاف ورزی کی ہے، ان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے، افغانستان کے اندر آ کے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. وہ ٹینشن، وہ کشیدگی اپنی جگہ پہ برقرار تھی. ادھر افغانستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جس انداز سے افغانستان کے اندر مختلف شہروں میں ایران کے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا، پتھراؤ کیا گیا، ایک نفرت کی فضا تیار کی گئی، اور اس کے بعد اب یہ واقعہ، اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس وقت افغانستان کے اندر وہ گروہ کہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن و سلامتی ہو، وہ گروہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان کا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھا تعلق ہو، وہ گروہ جو نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر جو ایک سیاسی استحکام کی طرف کچھ گروہ کام کر رہے ہیں ان کو موقع دیا جائے، تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ اسلام کے عنوان سے ایک شدید نقصان ہے، وہاں افغان عوام کے عنوان سے، افغان حکومت کے عنوان سے، افغان کے مستقبل کے عنوان سے بھی اس طرح کے دہشت گردانہ جو اقدامات ہوں گے اس کا نقصان خود افغان عوام کو اور افغان حکومت کو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جتنی بدامنی ہوگی دوسرے ہمسایہ ممالک کی توجہ بھی کم ہوگی، بجائے یہ کہ وہ افغانستان کے اندر افغانستان کے ان غریب عوام کی کہ جو اس وقت بھوک، بے روزگاری اور دوسری مشکلات کی وجہ سے اس وقت سخت ترین بحران کا شکار ہیں، لوگوں کی توجہ بجائے یہ کہ ان کی مدد کی طرف ہو، لوگ اس طرح کی تخریبی کاروائیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ جو امداد کا سلسلہ دیا جا سکتا ہے اس میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے، اس میں بھی کمزوری واقع ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ داعش ہے یا کوئی بھی گروہ ہے اس کا یہ اقدام اس وقت انتہائی افغان عوام کے لیے نقصان کا باعث بنے. البتہ وہ گھرانے وہ خاندان کے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں جن کے بچے زخمی ہوئے ہیں ان کی تو غم اور اس کی کیفیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان پہ کیا قیامت گزری ہوگی. لیکن اگر ایک ملک کے عنوان سے ہم دیکھیں تو ان شر پسندوں نے اپنے عوام کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف ایک گھناؤنا اقدام انجام دیا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 فروردین، 17 رمضان المبارک اور 19 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سن 33 قبل از مسیح 19 اپریل کو روم میں دنیا کے پہلے عمومی کتاب خانے یا پبلک لائبریری کا افتتاح ہوا. رومیوں سے پہلے سومیریوں، آشوریوں، بابلیوں اور ایرانیوں وغیرہ کے پاس بھی کتب خانے تھے، لیکن یہ کتب خانے سب کے لیے عام نہیں تھے، جبکہ روم میں کھلنے والا کتاب خانہ سب کے استفادے کے لیے تھا. ایران میں عوامی استفادے کے مضامین پتھر پر لکھے جاتے تھے. قابل ذکر ہے کہ کتابوں کی تالیف اور ترجمے کا ادارہ قائم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ایران تھا، جہاں 15 صدی پہلے خسرو نوشیروان کے دور حکومت میں یہ ادارہ قائم ہوا. سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری قمری کو جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر مدینے کے جنوب مغرب میں 28 فرسخ کی دوری پر واقع ایک کنویں کا نام ہے، جہاں مشرکین سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی. اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل اسلام کے لشکر کی قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے. تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں جنگ بدر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 920 تھی اور اسلام کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. چونکہ یہ کامیابی دشمن کے تقریباً 3 گنا سپاہیوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ملنے والی اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کی علامت بتایا.
سترہ
19 اپریل 1707 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور ماہر طبیعت جارج لوئی بوفون پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی تحقیقات میں گزارا اور 14 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ طبیعت تحریر کی۔ یہ کتاب تاریخ طبیعت سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ہے اور آسان و سادہ طرز تحریر کی حامل ہے۔ جارج لوئی بوفون کو 1753 عیسوی میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی۔ سترہ رمضان المبارک سن 1318 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلیل الحاج مرزا محمد ہاشم خنساری نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے دور کے اہم اور جید علماء سے کسب فیض کیا اور گہرے مطالعے اور تحقیق سے فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن جیسے علوم میں کافی مہارت پیدا کر لی اور پھر اہم کتابوں کی تدریس اور تالیف شروع کر دی۔ ان کی تصنیفات میں جواہر العلوم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔19 اپریل 1970 عیسوی کو اردو کے ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اکتوبر 1900 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں مکمل کی۔ ان کا شمار اردو کے مستند ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1922 عیسوی میں انہوں نے مشہور ڈرامہ انارکلی تحریر کیا، جس کو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کردار چچا چھکن بھی اردو کے یادگار کرداروں میں سے ایک ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے فن پر تنقیدی مضامین، ریڈیو ڈرامے، ناول اور افسانے بھی لکھے۔ عمر کے آخری سال انہوں نے پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے گزارے۔ 18 اپریل 1970 عیسوی کو ان پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے باعث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلے دن 19 اپریل کو انتقال کر گئے۔ تیس فروردین سن 1372 ہجری شمسی کو شماریات کے معروف ایرانی محقق اور شماریات کے گلپ سروے کے نئی روش کے بانی عباس قلی خواجہ نوری نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے 1316 ہجری شمسی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے ایم ای کی ڈگری اور پیرس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے شماریات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر نوری نے مختلف وزارتوں میں بحیثیت مشیر کام کیا اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے 1967 عیسوی میں شماریات کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
رمضان
ماہ غفران
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام عرض ہے. ماہ مبارک رمضان کے سلسلے وار پروگرام رمضان ماہ غفران کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے بھی آپ بہرہ مند ہوں گے.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم
نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
سامعین آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور آئیے ساتھ مل کر آج کے دن کی دعا اس کے ترجمے کے ساتھ ہم سنتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اهدني فيه لصالح الأمور واقض لي فيه الحوائج إلى تفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.
خدایا آج کے دن بھی اچھے اعمال کی طرف میری رہنمائی کرتے ہوئے میری ضرورتوں اور تمناؤں کو پورا کر دے. اے وہ کہ جسے بندوں کے سوال اور توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں. اے ساری کائنات کے دلوں میں پلنے والے اسرار و رموز کے جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود و سلام نازل فرما.
اللہ
خدایا اس مہینے میں کہ جو دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کا مہینہ ہے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے توفیق عطا کر کہ ہم صرف تجھے پکاریں اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں۔ اے میرے مہربان پروردگار، جب ہم زندگی کی مشکلات میں تیری پناہ لیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ تو ہمارے قریب ہے، ہماری پکار سنتا اور ہمارے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ان بابرکت اوقات میں ہم اپنی زبانوں پر قرآن کی یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔
ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی اہم تعلیمات میں سے ایک موت کے بعد کی زندگی پر توجہ دینا ہے، ایک ایسی زندگی جو اس دنیا میں ہمارے اعمال سے تشکیل پاتی ہے اور وہ لامتناہی ہوگی۔ قیامت کا عقیدہ اور قیامت پر یقین اسلام میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کی 1200 آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ البتہ دیگر آیات میں بھی قیامت کے دن کے اعمال کے حساب و کتاب کے بارے میں بلاواسطہ طور پر توجہ دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اور معصومین علیہ السلام کی روایت سے عکس کیا جاتا ہے۔ قیامت بہت سخت اور تھکا دینے والا دن ہے، جس دن آسمان و زمین کی بسات لپیٹ دی جائے گی، سورج چاند اور ستارے تاریک ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہوں سے اکھڑ جائیں گے اور حرکت کریں گے، اور آسمان دھات کی طرح پگھل جائے گا۔ اس دن دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکنے سے تمام مخلوقات مر جائیں گی اور دوسرے سور سے سب زندہ ہو کر خدا کی عدالت میں پیش ہوں گی۔
خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس دن ہر کوئی اپنا حساب خود ہی کرنے کے لیے کافی ہے۔ شاید اس بیان کا راز یہ ہے کہ روز محشر فقط بندوں کے اعمال کے جائزے کا ہی دن نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال خود مجسم ہو جائیں گے، زبانیں بولنا بند کر دیں گی، اور ہمارے نیک و بد اعمال پر شاہد رسول اور آل رسول علیہ السلام کے علاوہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور کھالیں بھی ہماری گواہی دیں گی۔ ایسی صورت میں کوئی بھی اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکے گا۔ اس سخت اور طاقت فرسا صورتحال میں جہاں ہر کوئی اپنے قریبی جاننے والوں اور رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اور مائیں خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، ایسے عالم میں خوبصورت اور روشن خیال ہم نشیں اور شفاعت کرنے والے کی موجودگی کتنی خوشگوار اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قیامت کے دن جب سب خدا کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن کی حقیقت ایک نورانی وجود کی طرح مخلوق کی صفوں سے گزر کر خدا کے حضور مجسم ہو جائے گی۔ قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جس دنیا میں اس الہی و آسمانی کتاب سے انس رکھتے تھے، اور خدا اس کی شفاعت قبول بھی کرے گا۔
ایک اور حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ قیامت کے دن رمضان المبارک کا مہینہ خوبصورت چہرے کے ساتھ لوگوں کے درمیان نمودار ہوگا، اور اس ماہ کی حرمت اور روزے رکھنے والوں کے لیے خدا سے اجر و پاداش مانگے گا۔ ہاں، دنیا گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت ابدی زندگی کا ٹھکانہ ہے۔ آئیے اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے اسباب مہیا کریں۔ آئیے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے لیے ایک اچھا توشہ آخرت اور خوبصورت و دل نشین و ہم نشین تیار کریں، ایک ایسا ساتھی جو قیامت کی تنہائی اور غربت میں ہماری مدد کرے گا اور ہماری پریشانی اور خوف کو ابدی سکون میں بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں قرآن سے مانوس کرے اور آخرت میں ہمیں قرآن کے ساتھ محشور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیشوایان دین معاشروں پر سورج کی روشنی کی طرح چمکتے ہیں اور ان میں زندگی پیدا کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک علم و معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہے جو انسانوں کو سعادت اور کمال کی راہوں پر لے جاتے ہیں۔ خدا کے عظیم اولیاء حق کو عیاں کرنے والے اور خیر و جمال کا مظہر ہیں، لہٰذا ان کی سیرت کی پیروی بالخصوص رمضان کے مقدس مہینے میں سعادت و خوشبختی کے حصول کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اس حصے میں ہم روزے کے بارے میں حضرت سجاد علیہ السلام کے بعض ارشادات کا جائزہ لیں گے۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا یا اللہ، لا الہ الله الكبير المتعال مولانا۔ الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله الفتاح العليم اللطيف الخبير لا إله إلا الله اللطيف الخبير.
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے روزے کے حق میں ایک خاص زاویہ نگاہ سے اس عظیم عبادت پر نظر ڈالی ہے کہ جو بہت پرکشش ہے. امام سجاد علیہ السلام نے روزے کے حق اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حقیقی روزے کی طرف اشارہ کیا ہے اور انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کے لیے نہ ہو. امام سجاد علیہ السلام روزے کے فوائد کے بارے میں یاد دلاتے ہیں. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آگ سے بچانے کے لیے تمہاری زبان کان آنکھ اور شکم پر ڈال دیا ہے. اور حدیث نبوی میں ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. لہذا اگر تمہارے اعضا اس پردے کے پیچھے قرار پا جائیں تو امید رکھو کہ تم محفوظ ہو, اور اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی بے نظم و بے قاعدہ حرکتیں جاری رکھیں اور پردہ ہٹا دیں اور شہوت کی نگاہ سے دیکھیں اور حدود الہی سے باہر قدم رکھیں تو پھر مطمئن نہ رہو کہ وہ حجاب پارا نہیں ہوگا. یقین ہے کہ پردہ پھٹ جائے گا, کیونکہ یہ روزے کی ظاہری شکل ہے لیکن جو چیز اہم ہے وہ اس کی روح اور باطن ہے.
امام سجاد علیہ السلام کے نقطۂ نگاہ سے روزہ دار کو محض کھانے اور پانی سے پرہیز کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کی آنکھ کان دل اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی کسی کو اپنے زبان پر غلط باتیں نہیں لانی چاہیے اور دوسروں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی پر تہمت لگانی چاہیے. اپنے کان بھی فضول اور بےہدہ باتوں پر نہ دھرنے چاہیے. جسم کے دوسرے حصوں کو بھی برے اور ناپسندیدہ کاموں سے روکنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو جہنم کی آگ کے لیے سپر بنا دیا ہے جو کہ حقیقت کا حامل ہو اور پاکیزہ نیت اور اخلاص سے عمل کے ہمراہ ہو. ظاہر ہے کہ جس طرح سے جھوٹ, غیبت, تہمت اور خواہشات نفسانی کی پیروی جیسے مسائل روزے کو اس کے حقیقی مفہوم سے دور کر دیتے ہیں, اسی طرح برائیوں سے پرہیز کرنا بھی فرد میں معنویت کی روح کو بلند کرتا ہے اور انسان کو خدا واحد لا شریک کے قریب کرتا ہے. یہی تقویٰ ہے جو روزے کا سب سے اہم اثر ہے. جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ.
سامعین, اس سے قبل کے پروگرام میں احکام کے حصے میں ہم نے روزے کو باطل کرنے والے بعض دیگر مبتلات کا ذکر کیا تھا. اس پروگرام میں ہم احکام کے حصے میں کچھ اور مبتلات روزہ کے بارے میں بات کریں گے. اسلامی فقہ کے مطابق اگر روزہ دار غلیظ غبار حلق تک پہنچائے, خواہ وہ غبار کھانے والی چیزوں میں سے ہو جیسے آٹا, یا کھانے والی چیزوں میں سے نہ ہو جیسے مٹی, تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. احتیاط واجب کی بنا پر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ غلیظ گرد و غبار کو نگل نہ جائے, جیسے کہ غبار جو گندگی کو جھاڑنے سے اٹھتا ہے. لیکن اگر غبار محض منہ اور ناک میں پہنچے لیکن حلق تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. حمام میں گرم پانی کا جو بخار اٹھتا ہے وہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا, مگر یہ کہ وہ اس قدر غلیظ ہو کہ منہ میں پانی کی صورت میں آ جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے, تو ایسے میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ اور دیگر دخانیات جیسے تمباکو کا دھواں بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے, اور فرد کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کرے. بعض اوقات ایک روزہ دار شخص گاڑی کے پاس سے گزر رہا ہو اور گاڑی کا دھواں اتفاقی طور پر اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا.
جن لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور انہیں دن میں کئی بار ایک خاص اسپرے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جو گیس کے پاؤڈر کو منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل کرتا ہے، اگر وہ مادہ کسی دوا کے ساتھ حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا اس کے بغیر ممکن نہ ہو یا مشقت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آکسیجن کی گیس جو پھیپھڑوں میں مصنوعی تنفس کے لیے داخل ہوتی ہے، جب تک یہ گیس روزے کو باطل نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں وکس کو، جو سانس کی نالی کھولتی ہے، سونگ لے تو اس کے سونگنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح علاج کے لیے بخور یا ہیومیڈیفائر کا استعمال اس وقت روزے کو باطل کر دیتا ہے جب غلیظ بھاپ حلق میں داخل ہو جائے، لہٰذا اگر ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر اس میں غلیظ بھاپ نہ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں نئے مطالب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
طلب ہوئی
کوئی حد ہے ان کے عروج کی،
وہ سب لامتا سے طلب ہوئی
کوئی حد ہے ان کے حدود کی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. تو سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ اطلاعات ایران و عراق عربعین معاہدے کے بارے میں مذاکرات کریں گے. روزنامہ العرب امریکہ کو ہنسنا چاہیے تیوری پر بل کیوں. سعودی ٹی وی پر بائیڈن کا مذاق اڑائے جانے کے بعد ترکی الفیصل کا بیان. اور واشنگٹن پوسٹ مشرقی یوکرین میں روس کی بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے زیلنسکی کا بیان. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ ایران ایران کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو تل ابیب میں جواب دیا جائے گا صدر ایران. روزنامہ ایران اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران میں آرمی ڈے کے موقع پر کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت کی جانب سے ہماری قوم کے خلاف چھوٹی سی بھی حرکت کی گئی تو ہماری مسلح افواج کا نشانہ صہیونی حکومت کا دارالحکومت بنے گا. صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی آمادگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کچھ علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کرنے والی صہیونی حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی کوئی بھی حرکت ہماری فوج کی تیز بین نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گی اور ایران کی مسلح افواج کی بے پناہ طاقت انہیں ایک لمحہ چین سے نہیں رہنے دے گی. روزنامہ رائے الیوم اسرائیل کی نافرمانی پر روس کو کیوں عملی فوری اور میزائلوں سے جواب دینا چاہیے بیانوں سے نہیں. رائے الیوم اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ برسوں کی دوستی کے بعد روس اور اسرائیل کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد روسی وزارت خارجہ نے ایک شدید اللہن بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اسرائیل یوکرین کی جنگ کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اور غاصبانہ قبضہ جاری رکھنا غیر قانونی ہے اور اسرائیل نے غزہ کو کھلی جیل بنا دیا ہے. ہمارے خیال سے روس نے یہ موقف اختیار کرنے میں کافی دیر کی ہے کیونکہ گزشتہ دو عشروں کے درمیان اسرائیل کے سلسلے میں اس کا موقف ایسا رہا ہے جس پر کئی عرب ملکوں کو شکایت رہی ہے. ہمارے خیال سے روسی وزارت خارجہ کا بیان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں امید ہے کہ روس اسرائیلی دہشت گردی اور شام فلسطین اور لبنان مصر و اردن میں اس کے جرائم کے خلاف عملی قدم اٹھائے گا اور اس سلسلے میں وہ سب سے معمولی کام یہ کر سکتا ہے کہ شام کی فوج کو ایس 400 اینٹی میزائل سسٹم اور جدید جنگی طیارے دے دے تاکہ برسوں سے جاری اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکے. سامعین اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ صحافت بی جے پی نے دہلی میں فسادات کروائے ہیں عام آدمی پارٹی. انڈین ایکسپریس لاؤڈ اسپیکروں کی آوازیں عمارتوں تک محدود رہنی چاہیے. نیا پرمٹ نہیں یو پی سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ. اور ڈیلی خبریں آصف زرداری اور فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ تیل پر بھاری سبسڈی عمران کا شہباز حکومت کے لیے چھپا ہوا کھلونا بم. روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں عمران خان حکومت کی جانب سے ماہانہ 150 ارب روپے کی بھاری سبسڈی دے کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو منجمد کرنے کے اقدام کو موجودہ حکومت کھلونے میں چھپا ہوا بم قرار دے رہی ہے، جس کا مبینہ مقصد شہباز شریف کی زیر قیادت موجودہ حکومت کو ناکام بنانا تھا۔ روزنامہ انقلاب، جہانگیر پوری میں یک طرفہ گرفتاریاں۔ اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے کہ دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں سنیچر کو شوبھا یاترا کے دوران اشتعال انگیز نعرے بازی اور مسجد پر بھگوا پرچم لہرانے کی مبینہ کوشش کی وجہ سے پھوٹ پڑنے والے فساد کی جانچ کے لیے دہلی پولیس نے اتوار کو 10 تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے کر جانچ شروع کر دی ہے۔ اتوار کو بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے 14 افراد کو حراست میں لیا گیا، مگر دہلی پولیس کی اس کارروائی کی وجہ سے اس کی غیر جانبداری پر ایک بار پھر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ جن 14 افراد کو اتوار کو گرفتار کیا گیا وہ سب اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمین کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ایران افغانستان کو مثبت اور تعمیری نظروں سے دیکھتا ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی افغان وزارت خارجہ کے ذمہ دار سے ٹیلی فونی گفتگو۔ فارس نیوز، عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ اردن میں بیت المقدس کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ اور سانا نیوز ایجنسی، غاصب صہیونی حکومت کے طیاروں نے غزہ پر جارحیت کی ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آج کا ایران، سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی موجودگی میں اس سال رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ایک قرآنی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی تفصیلات آپ سامعین کی خدمت میں پیش ہیں۔ ایک بہترین وقت جب ہم خود کو اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کی روحانی اور جسمانی زندگی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ یہ مقدس کتاب اسلامی علوم اور دین کا ماخذ ہے۔ 14 صدیاں قبل انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو الہی مشن شروع ہوا وہ ابد تک جاری رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص کر نوجوان نسل کے لیے جو نئے خیالات سے نمٹ رہی ہے۔ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن ہی مذہب،
ایمان اور ثقافت کا اصل ماخذ ہے جو انسان کی مادی اور روحانی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ ایک بہترین وقت جب ہم خود کو اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں رمضان کا مقدس مہینہ ہے، کیونکہ رمضان نمو اور پرورش کا موسم ہے۔ جس طرح بہار سے فطرت میں تازگی آتی ہے، اسی طرح رمضان میں قرآن کی بہار ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار رمضان المبارک ہے۔ اس سال رمضان کے مقدس مہینے کی پہلی تاریخ کو رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی موجودگی میں قرآن کریم کی محفل کا انعقاد ہوا۔ ممتاز بین الاقوامی قاریوں اور قرآن کریم کے حافظوں کا ایک گروپ حسینیہ امام خمینی میں جمع ہوا اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے حاضرین کی روحوں کو معطر کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں میں عربی بولنے والوں کے ایک گروپ نے عربی زبان میں رہبر معظم انقلاب اسلامی سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ مشرقی آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان قاری علی رضا حاجی زادہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی۔ پھر ہمدان سے علی رضا رحمانی نے سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی۔ روشن دل قاری محمد بہرامی لورستانی، جنہوں نے نابینا افراد کے بین الاقوامی قرآن پاک مقابلے کے دوسرے مرحلے میں تلاوت اور حفظ کے میدان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، انہوں نے سورہ احزاب اور سورہ کوثر کی آیات کی تلاوت کی، جس سے حاضرین پر وجد طاری ہو گیا۔ قاسم مقدمی ایک خوزستانی قاری نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گلستان، لورستان اور خوزستان صوبوں کے قاریوں نے بھی حصہ لیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی موجودگی میں خوزستان سے تعلق رکھنے والے میعاد گروپ کی ترنم کے ساتھ حمد و ثنا کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ ایک ممتاز اور جوان قاری حامد شاکر نجات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ شاکر نجات نے اس نورانی مجلس میں سورہ فتح کی آیات کی تلاوت کی، جس کے آخر میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ان کی تعریف کی۔ ایک قاری کی طرف سے ابو حمزہ صومالی کی دعا کے فقروں کی تلاوت نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس قرآنی تقریب میں قرآن کریم کے ایک نام کا ذکر کرتے ہوئے اس آسمانی کتاب کو مذکر یعنی یاد دہانی قرار دیا اور فرمایا، قرآن ذکر ہے یعنی یہ ایک نصیحت ہے، دوسرے لفظوں میں تذکرہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے باطن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن اس کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، اگر بھول گئے تو غفلت حاصل ہو گئی، اور یہ غفلت وہ ہے جس سے قرآن نے بارہا اجتناب کرنے کو کہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے غفلت کو ذکر کا مخالف قرار دیا اور مزید کہا، تم جتنا زیادہ قرآن سے آشنائی حاصل کرو گے اتنا ہی زیادہ ذکر ہوگا، اور بلا شبہ ذکر اور مراقبہ تقریباً ایک ہی ہیں یا ایک معنی میں متحد ہیں۔ وہی مراقبہ جس پر تمام اہل دل زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی عروج کے مراحل مراقبہ میں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ انس ان مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کو انسانیت اور اسلامی معاشرے کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک قرار دیا۔ آپ نے استکبار، کفر، ظلم اور ان کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے قرآن کے حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو عالم اسلام کو درپیش ہے وہ قرآنی تعلیمات سے دوری اور ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن کی تفہیم مختلف تعلیمات کے دروازے کھولنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں ایرانی قوم کی بڑھتی ہوئی عظمت اور غیر معمولی ترقی قرآن پر عمل اور استقامت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس فن کا ایک منفرد مقام ہے۔
آیت اللہ الوسمہ سید علی خامنائی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ قرآنی مجالس اور دینی حلقوں میں خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جانی چاہیے، آپ نے مزید فرمایا، تلاوت ایک فن ہے، یہ ایک مقدس فن ہے، یہ اعلیٰ ترین مقدس فنون میں سے ایک ہے، یہ فن ذکر اور دعوت کی خدمت میں ہونا چاہیے، آپ کی تلاوت ذکر کی خدمت میں ہونی چاہیے، تلاوت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ سننے والے کے ایمان میں اضافہ ہو، لہذا تلاوت کو محض ایک فن کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی فنکارانہ تلاوت اور آیات پر صحیح اور مناسب انحصار سامعین اور ان کے فہم کو متاثر کرتا ہے۔ آیت اللہ الوسمہ سید علی خامنائی نے ایران میں ممتاز اور پسندیدہ قاریوں کی کثرت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس تحفے کو انقلاب اسلامی کی طرف منسوب کیا اور فرمایا، آج ہمارے قاری دوسرے ممالک کے بہت سے قاریوں سے زیادہ عمدہ اور بہتر معیار کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، جنہیں بعض اوقات مدعو بھی کیا جاتا ہے، یہ ایک قابل احترام حقیقت ہے۔ آپ نے مزید کہا، قرآن کی تلاوت کے حلقوں کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کی نشستیں بھی منعقد کی جانی چاہئیں تاکہ معاشرے میں قرآنی اور دینی معلومات کی سطح میں اضافہ ہو، قرآنی تعلیمات سے معاشرے کی آشنائی، معاشرے کی دنیا اور آخرت کے معاملات اور معاملات میں مضبوطی اور مستقل مزاجی کا سبب بنیں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ابدی دین ہے اور معجزہ بھی ابدی ہونا چاہیے۔ ابدی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن کریم میں وہ علم حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو زندگی کے لیے درکار ہیں۔ تاریخ کے طویل دور سے لے کر اس مذہب کے قائم ہونے سے کائنات کے خاتمے تک، یعنی زندگی کے ہر دور میں ہمیشہ کے لیے قرآن کریم رہبر و رہنما ہے۔ قرآن کو آپ کے سوالات کے جوابات دینے اور روحانی زندگی کے تمام وسیع میدانوں، آسمانی زندگی، مادی زندگی، خاندان، حکومت، سماجی تعلقات کے ساتھ تعلق کے بارے میں اعلیٰ ترین آسمانی تعلیمات کی طرف رہنمائی کرنے کے قابل اور اہل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں قرآن سے متعارف کرایا ہے، جو یقیناً سیکھنے اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس علم کے حصول کے لیے بنیادی شرط قلب کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی ہے، جو جوانی میں بہت آسان ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے عملی دستورات میں قدرت اور ثروت جیسی الہی نعمتوں کو دوسرے انسانوں کی زندگی آباد کرنا، حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا قرار دیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے دوسرے عملی دستورات کو اجتماعی اور سماجی تعلقات میں مؤثر قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ان دستورات میں معاشرے میں غیبت کی ممنوعیت اور عدل و انصاف کی رعایت، حتیٰ دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ انصاف کی رعایت شامل ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قرآن مجید کے دیگر دستورات میں عدم یقین پر مبنی موضوعات کی عدم پیروی قرار دیا اور دنیا میں رائج جرنلزم کی سب سے بڑی مشکل اس دستور پر عدم عمل اور اس کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، افسوس ہے کہ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ظالموں پر اعتماد اور ان کی طرف رجحان سے اجتناب، زندگی میں عدل و انصاف کی رعایت اور امانت میں خیانت نہ کرنے کو اسلام کی دیگر ہدایات اور دستورات قرار دیا اور خیانت نہ کرنے کو ذمہ داری میں بھی شمار کرتے ہوئے فرمایا، دشمن سے نہ ڈرنا اور اس کے مد مقابل مضبوط اور مستحکم انداز میں استقامت دکھانا قرآن مجید کے اہم دستورات میں شامل ہے۔ آج بعض اسلامی حکومتوں کی صورتحال اور ظالم طاقتوں کے ذریعے ان کی تذلیل اور تحقیر اسلام دشمن طاقتوں سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے نماز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص سے ادا کرنے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور عفو و بخشش کو روح کی بلندی اور مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے محفل اون صبح قرآن کے نورانی پروگرام میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ اسلام ایک ابدی دین ہے، اس لیے قرآن کریم بھی ایک ابدی الہی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا، تلاوت قرآن مجید ایک مقدس ہنر ہے، اور اس ہنر سے لوگوں کو دعا اور نیائش اور ذکر خداوندی کی جانب دعوت دینے اور لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اللہ کی مہمانی میں جانے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے انسان کو پہلے سے پوری طرح سے آمادہ ہونا چاہیے، اور ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام پروردگار عالم سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہیں۔ محفل کے اختتام پر قرآن خوانی کی دعا پروفیسر محمد علی دہدشتی نے کی، جس نے اس نورانی محفل کو مزید نورانی کر دیا۔ اس کے بعد اس قرآنی اجتماع کے شرکاء نے مغرب اور عشاء کی نمازیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔